قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو
اور ولایت کے حوالے سے ان کو ہم نے امام بنایا تو انہی کی حکومت میں زندگی کرنا ہے اپنی تعلیمات کو انہی سے لینا ہے اپنی کردار کو انہی کے کردار کے مطابق ڈالنا ہے اور انہی کی ولایت اور سرپرستی میں زندگی گزارنا ہے. خدا نے ان کو ولایت عطا کی ہے, ہم نے ان کو امام بنایا, پیشوا بنایا, راہبر بنایا. یہدون بامرنا, وہ ہدایت کرتے ہیں, کل عالم کی ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق, حتی فرشتوں کی بھی ہدایت کرتے ہیں. احادیث, متعدد احادیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ عالم انوار میں, عالم ارواح میں ائمہ کی احادیث ہے کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے, اس عالم مادی میں آنے سے پہلا عالم انوار عالم ارواح میں ائمہ خلق ہوئے, پیغمبر خلق ہوئے, 14 معصوم خلق ہوئے, عرش خدا کے اطراف میں ان کا انوار تھا کیونکہ وہ سب سے زیادہ خدا کے ساتھ قریب ہے. آپ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں, زیارت جامعہ جو امام دہم کی طرف سے یہ زیارت آئی ہے, پڑھتے ہیں فجعلکم محدقین فجعلکم انوارا محدقین بعرش, خدا نے آپ کو نور کی شکل میں خلق کیا اور عرش خدا کے اطراف میں, ان خدا کی حکمرانی, عرش تو حکمرانی ہے, خدا کی حکمرانی کے اطراف میں, یعنی خدا کی حکومت, ایک حکمران ہوتا ہے اس حکمران کے حکومت چلانے میں وزراء ہوتے ہیں, خدا کی حکمرانی کے لیے سب سے قریب یہ ہستیاں تھی. وہاں پر حدیث میں ہے سبحنا و سبحت الملائکہ, فرشتوں کے استاد بنے, ائمہ کا مقام اس سے بالاتر ہے, چاہے معصوم کا مقام بالاتر ہے. یہ دسوں احادیث سے استفادہ ہوتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ تمہارا کل عالم کے امام ہے, علمی لحاظ سے انہی سے علم لینا, حتی فرشتے بھی, اور سیاسی لحاظ انہی کی حکومت میں زندگی کرنا ہے. کیونکہ اگر حکمران یہ ہستیاں ہو, دنیا جنت میں تبدیل ہو جائے گی. دنیا کی جو بدترین شکل ہے پوری تاریخ بشریت میں, سیاست کو دیکھیں گے بشریت کی قریب چہرہ نظر آتا ہے, بدترین چہرہ نظر آتا ہے, ظلم, خونریزی, صفاقیت, شیطنت, اہریمنی, ساری برائیاں بشر میں نظر آتی ہے. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ساری برائیوں کے پیچھے سیاست تھی. اگر حکمران صحیح ہو تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. ابھی ہر ملک میں جن کے ہاتھ میں سیاست ہے ساری برائیاں ان کے پشت پناہی سے ہوتی ہے. کوئی شک نہیں کر سکتا عالمی حکومت امریکہ کے ہاتھ میں ہے. ہر ملک میں بھی 50% امریکہ کے بعد چلتی ہے, اس کے پیسے بھی چلتا ہے, اس کے بعد بھی چلتی ہے, اس کا میڈیا بھی چلتا ہے, اس کے نظریات بھی چلتے ہیں, اس کے پٹھو بھی زیادہ ہے. تو پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی برائی ہوتی ہے, جو عالمی حکومت امریکہ, ہر ملک میں جو برائی ہوتی ہے اسی ملک کا حکمران حکومت یہ ہے. اگر حکومت پاکیزہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے, عرب کیسے تھے, معمولی بات پر 40-40 سال 80-80 سال لڑتے تھے. جب حضور آئے مدینہ کو کس طرح سے بہترین شہر میں تبدیل کیا, مدینہ کو بہترین شہر میں تبدیل کیا, طیبہ مدینہ, طیب نام رکھا گیا. لیکن اب حضور کے بعد یزید جیسے لوگ جب اقتدار پر آیا تو مدینہ کی کیا حالت بنی, کس قسم کی برائیاں پیدا ہو گئی. آخری امام جب آئیں گے حکومت کریں گے, لیکن دنیا کی حالت کچھ اور ہوگی. شیعہ سنی سب کے احادیث ہے, بلکہ پوری دنیا کے ادیان بھی بشارت دیتے آخر میں خدا کی طرف سے کوئی ہستی آئے گی اور دنیا کو عدل و انصاف سے, خوبیوں سے بھر دے گی. یہ حکومت کا اثر ہے, شک نہیں ہے. ہم سیاست کہتے ہی گن آتی ہے, نفرت ہوتی ہے. نہیں, وہی امام خمینی کے پاس شاہ کا جو ساواک ہے ایجنسی انٹیلیجنس کے سربراہ آیا, کہا کہ آپ کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ سیاست میں جائیں گے, سیاسی کام کرنا آپ کے لیے زیب نہیں دیتا علماء کے لیے, کیونکہ سیاست میں ہر قسم کے ناجائز کام, ہر قسم کی شیطنت ہوتی ہے. تو خود امام خمینی اپنے تقریر میں کہتے تھے کہ ایسی سیاست میں نہیں چاہتا ہوں, نہیں کرتا ہوں. وہ خوش ہو گیا, باہر آ کر میڈیا میں اعلان کیا کہ خمینی نے جو ہے سیاست سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے. تو لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آئے, تو امام خمینی نے کہا میں نے ایسی گندی سیاست نہ کرنے کی بات کی, ہم سیاست کریں گے تو علی اور پیغمبر کی سیاست کریں گے. تو ظاہر, لیکن عام طور پر بشر کی تاریخ گواہ ہے کہ اقتدار پر آنے والے نفس امارہ کی پیروی کرتے ہیں, مفادات کی پیروی کرتے ہیں, شیطان کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ مسائل ہے, اسی لیے فرمایا ہم نے ان کو تمہارا راہبر بنایا, سیاسی راہبر. حکومت ان کے پاس آ جائے تو آپ دیکھیں, آخری امام کے پاس جب حکومت آئے گی سارے مانتے ہیں کہ دنیا کی کیا حالت ہوگی, دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی. اور تمہاری علمی رہبر, انسان کی سعادت کی ایک چیز علم ہے. علمی لحاظ سے سائنس میں شاید دنیا مختلف نہیں ہے, لیکن فکری لحاظ سے, فلسفی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, جس کے ذریعے سسٹم چلتے ہیں, ممالک چلتے ہیں, حکومتیں چلتی ہیں, اس میں دنیا کے دانشوروں میں بڑا اختلاف ہے. مسلمان دانشور اسلام کو نجات دینے والا سمجھتا ہے, یہودی یہودیت کو, ہندو ہندوزم کو, پھر مغرب والے لبرلزم کو, سیکولرزم کو, ان کو سمجھتے ہیں. یعنی اختلاف ہے. یہ اختلاف کس وجہ سے ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. قرآن خود کہتا ہے ہم نے اپنے امانتیں پیش کی آسمان کے اوپر, زمین کے اوپر, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمان, زمین, پہاڑ سب پر, کسی نے نہیں مانا, کسی نے امانت قبول کرنے سے, مخالفت کی قبول کرنے سے انکار کیا. وہ اشفق میں مینا, ڈر گئے امانت قبول کرنے سے, گھبرا گئے, ڈر گئے. یہ قبول نہ کرنا, ڈرنا ایک تکوینی ہو, تک کیا ہے, تشریعی ہو ہوتا. تکوینی سے مراد یعنی ان کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی تھی کہ وہ امانت کو قبول کرے. ان کو قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے, قبول کرنے کی صلاحیت نہیں دی تھی, تو اسی لیے انہوں نے قبول نہیں کیا, اسی لیے خدا نے ان پر اعتراض بھی نہیں کیا. وہ حملہ الانسان, انسان نے امانت کو قبول کی. قبول کرنے کا مطلب کیا ہے, یعنی انسان کے پاس یہ صلاحیت تھی, امانت قبول کرنے کی صلاحیت انسان کے پاس تھی. انہ کان ظلوما جہولا, لیکن انسان کیا ہے, دو وجہ سے امانت کے امین نہ بن سکا, امانت کے ساتھ خیانت کی. ایک ظلم, ظلم کیا ہے, یہ کہ مولا فرماتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اپنی صحیح جگہ پر نہ رکھنا ظلم ہے. پوری دنیا میں جو سیاسی میدان میں, معیشت کے میدان میں, عسکری میدان میں, ہر میدان میں جو ظلم ہوتا ہے کس وجہ سے ہے, صحیح جگہ پر نہ رکھنا, افراد کے لحاظ سے قابل آدمی کو ذمہ داری نہ دینا جس کے پاس صلاحیت ہے. مالی لحاظ سے جہاں پر صحیح خرچ ہونا چاہیے وہاں پر مال نہ خرچ کرنا. ویسے ہر شے کو اپنی صحیح جگہ پر رکھیں گے تو دنیا آباد ہو جائے گی. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ بالعدل قامت السماوات والارض, عدل کے ذریعے آسمان و زمین قائم ہے, آسمان و زمین چل رہے ہیں عدالت کی وجہ سے. ہر شے اپنی صحیح جگہ پر ہے, اس لیے یہ سسٹم, یہ عالمی سسٹم چل رہا ہے. زمین میں یہ خرابیاں کیوں آتی ہے؟ انسانوں کے درمیان, اس لیے کہ عدالت نہیں ہے. تو ظالمن, بڑے ظالم, بڑا ظالم ہے انسان, جہول, بڑا جاہل. ظالم و جاہل ہونے کی وجہ سے امانت کی خیانت کی. تو اب اس مشکل سے انسان کو نجات دینے کے لیے خدا نے انبیاء بھیجا, نبی یعنی آسمان سے خبر لانے والا, خدا کی طرف سے جس تک خبر پہنچتی ہے. رسول خبر پہنچنے کے علاوہ خبر پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. فرض کیجیے وہ سے ان کے پاس علم ہے, جو سکول کالج کے جو لیکچرر ہے یا ماسٹر ہے, اس کو حکم ہوتا ہے تم بچوں کی تربیت کرو, بچوں کو کیا کرو, سکھاؤ, علم پہنچانے کی ذمہ داری ہے. بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن پہنچانے کی ذمہ داری کس کو ہے؟ وہی اس اساتذہ کو ہے. تو انبیاء تک خدا کی طرف سے پیغام آتے ہیں, لیکن جب خدا کی طرف سے خصوصی حکم آتا ہے کہ آپ ان پیغامات کو پہنچاؤ, تو رسول کہتا ہے, رسول کہلاتے ہیں, رسول. اور رسول نے جب پیغام پہنچایا, پیغام کو عملی کرنا ہے. عملی نہ کرے صرف پیغام سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہی پیغام جو پیغمبر تک آیا قرآن کی شکل میں, پیغمبر اور چادہ معصومین نے بیان کیا حدیث کی شکل میں, ہمارے درمیان ہے, لیکن ہمارے حالات کافر معاشروں سے بھی بدتر ہے. کچھ مسائل میں آپ دیکھ رہے ان سے بھی کیا ہے, بدتر ہے. میں نہیں کہوں گا ہر چیز میں بدتر ہے, جو کچھ لوگ کہتے ہیں مقرب سے بدتر نہیں. یہاں پر عبادت ہوتی ہے, اگرچہ روح سے خالی عبادت ہو لیکن عبادت ہوتی ہے. یہاں پر کچھ عفت ہے, وہاں پر جانوروں کی طرح جنسی مسائل میں عفت نہیں ہے, بلکہ عفت ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. مغربی دنیا میں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, عالم اسلام میں بھی برآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بے عفتی کو, لیکن یہاں پر کچھ بہتر ہے, وہاں کی طرح تو نہیں ہے, واضح ہے. لیکن اب مالی لحاظ سے, ظلم و ستم کے لحاظ سے شاید وہاں بہتر ہو, یہاں سے لاقانونیت کے لحاظ سے. یہاں جنگل کی 50% جنگلی نظام چل رہا ہے ہمارے ممالک میں, ان ممالک میں شاید 80% جنگلی نہ ہو, 20%, 10% جنگلی ہو, یعنی وہاں قانون کی حکمرانی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ انسانی معاشرے, اب جب پیغام آئے اور اس کو نافذ نہ کرے تو فائدہ نہیں ہوتا ہے. خدا کے پاس لوح محفوظ میں دین وہاں پر موجود تھا, سارے ادیان الہی, سارے تعلیمات الہی لوح محفوظ میں ہیں, اس سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ زمین پر بھی آ کر اگر لوگوں کے درمیان نافذ نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے. فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس پر عمل ہو جائے, موجود ہو, عمل نہ ہو تو بدتر نتیجہ دیتا ہے. دیکھ مسلمان سوچتے اسلام میں کیا ہے, کچھ نہیں ہے. دیکھو ہمارے پاس اسلام ہے, ہم بدبخت ہیں, ہم بدقسمت ہیں, ہم پسماندہ ہیں, ہم بھوک سے مر جاتے ہیں, یعنی اسلام کے خلاف استعمال ہوتا ہے. جبکہ عیب اس میں نہیں ہے, عیب اس میں کہ اسلام پر عمل نہیں ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول نے پیغام پہنچایا تو اس پیغام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. نافذ کرنے کو امامت کہتے ہیں. نافذ کرنا سیاسی حوالے سے, علمی حوالے سے, کردار کے حوالے سے, ہر حوالے سے پیغام کو لینے کے بعد, لانے کے بعد اس کو نافذ کرنا امامت کا کام ہے. تو بہت سے انبیاء امام ہوتے تھے, حضرت ابراہیم کی جو آیت ہے اس میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو بھی اولاد ابراہیم میں سے ظالم نہیں ہوگا یعنی معصوم ہوگا وہ سب کے سب امام ہے، خدا نے ان سب کو امام بنایا ہے. کون ہے وہ؟ جتنے انبیاء اولاد ابراہیم سے آئے ہیں سب امامت کے مقام پر فائز ہیں کیونکہ معصوم تھے وہ. تو انتظام یہ کیا ہے انسانوں کی تربیت کے لیے، نبوت، رسالت، امامت. لیکن ختم نبوت کا مرحلہ آیا، دین کامل ہو گیا، کوئی کمی نہیں رہی. جب کوئی کمی نہیں رہی پورا پیغام الہی آسمان سے زمین تک آ گیا تو پھر ختم نبوت کا اعلان ہوا. لیکن پیغام نبوت کو برقرار رکھنے کی ضرورت تھی. ختم نبوت ہو گیا کیونکہ پیغام پورا آ گیا ہے، لیکن ختم ولایت نہیں ہوا، ختم امامت نہیں ہوا، ختم عصمت نہیں ہوا، کیونکہ تربیت کی ضرورت ہے، دین شناسی کی ضرورت ہے، دین کی اسی طرح سے حفاظت کرنا جس طرح سے خدا نے پیغمبر پر نازل کیا ہے. ایسے معصوم ہستیاں جن کے پاس دین کی معرفت ہو اور اسی طرح سے دین کی حفاظت کرے جس طرح سے پیغمبر پر دین نازل ہوا ہے، علمی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی، حکومت کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، یہ ضرورتیں سب باقی ہیں. صرف وحی کی ضرورت ختم. سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں کیا فرماتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتی، پیغمبر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، پھر قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کی تربیت کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور ویزکیہم، ان کے تزکیہ کرتا ہے. دیکھیں تزکیہ کرنے کی ضرورت برقرار ہے، تفسیر کی ضرورت برقرار ہے، تعلیم حکمت کی ضرورت برقرار ہے، صرف تلاوت آیات، خدا سے آیات لا کر پہنچانے کی ضرورت ختم ہو گئی کیونکہ پیغمبر نے پہنچا دیا ہے، پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو اسی لیے امامت کا سلسلہ باقی ہے. ختم نبوت تک رسالت، نبوت، امامت تینوں ساتھ چل رہے تھے. پیغمبر و خدا نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے. بقول اقبال کیا ہے؟ آن امام اولین و آخرین، پیغمبر و خدا تھے. لیکن پیغمبر کے بعد رسالت اور نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی، لیکن امامت کی ضرورت باقی. وہ تمام ذمہ داریاں، تمام اہداف و مقاصد جس کو لے کر پیغمبر آئے ہیں وہ سب باقی ہے، اس کی ضرورت باقی ہے. انسانوں کے لایا، انسانوں کی تربیت کی ضرورت باقی ہے. اسی لیے امامت کا انتظام ہوا. فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت ما ان تمسکتم بیہما لن تضلوا بعدی ابدا. یہ روایت شیعہ سنی دونوں کے درمیان معروف، مشہور، معتبر روایت ہے. میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری عطرت. جب تک ان دونوں سے متمسک رہیں گے تب تک آپ گمراہ نہیں ہوں گے، یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا. عطرت واحد انسان ہے، یعنی ایک انسان تو نہیں ہے، واحد گروہ ہے جو قرآن سے جدا نہیں. جدا نہ ہونے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ پورے قرآن کی معرفت ہو. اگر قرآن کے بارے میں کچھ علم کم ہو، صحیح قرآن سمجھ میں نہیں آیا ہو تو جدا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جدا نہ ہونے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. اگر قرآن کے ایک حکم کی خلاف ورزی کرے تو بھی جدا ہو گیا. اسی لیے قرآن اور عطرت جدا نہیں ہوتے، اس سے سمجھ میں آتا ہے عطرت معصوم ہے، معصوم ہے. اور عطرت کے سلسلہ تا روز قیامت باقی ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس قرآن عطرت دونوں پہنچ جائیں گے. تو یہ امامت کی ضرورتیں قیامت تک باقی ہے، اس لیے امامت کے سلسلہ قیامت تک. آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کی سنت کے بارے میں ہمارے برادران نے تو پہلا کہا حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر کو بھی اپنے حدیث لکھوانے سے روک دیا یہ مستند ترین کتابوں میں ہے عالم اسلام کے، مسلم وغیرہ میں ہے، لیکن بعد میں کتاب اللہ و سنتی لایا، کتاب اللہ و حترتی کے مقابل میں. ہمارے پاس یہ روایت نہیں ہے، کتاب اللہ و سنتی والی روایت ہماری کتابوں میں نہیں آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی سنت تو معتبر ہے، حجت ہے، شک نہیں ہے، لیکن ہم پیغمبر کی سنت خود عترت سے لیتے ہیں، پیغمبر کی سنت کو عترت سے ہی لیتے ہیں. اگر پیغمبر کی سنت کو سلمان فارسی بیان کرے اور اسی سنت کو، اسی حدیث کو علی بیان کرے، تو ہم علی سے جو روایت آتی ہے اس کو لیتے ہیں. وجہ کیا؟ سلمان بہت پاک انسان ہے، شک نہیں ہے، لیکن غلطی کے امکان تو ہے. علی سے سننا گویا پیغمبر سے سنا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امامت کی ضرورت برقرار تھی، اسی وجہ سے یہ قربانیاں دی گئی. مولا امام حسین خطبہ منا میں یہی فرماتے، اللہم لم یکن الذی کان منا. خطبہ منا آپ جانتے ہیں کب آپ نے یہ خطبہ بیان فرمایا؟ جب کربلا سے ایک سال پہلے، کربلا تشریف لانے سے ایک سال پہلے منا میں 700 یا 1000 اصحاب پیغمبر اور شیعیان خالص، یعنی خاص آدمی، ان کو جمع فرمایا. صحرا منا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت وہاں پر لوگوں پر کنٹرول نہیں کر سکتی، اتنی جمعیت ہوتی ہے. حج کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں نا منا کے صحرا میں، تو جمعیت زیادہ ہونے کی وجہ سے کنٹرول نہیں کر سکتی حکومت. تو وہاں پر آپ نے ان کو جمع فرما کر بیان فرمایا. تو اس خطبے کے، خطبہ بہت مفصل ہے، اس خطبے کے آخر میں فرماتا ہے، اللہم لم یکن الذی کان منا، خدایا ہم نے جو اب تک جد و جہد کی ہے، مقابلہ کیا ہے، مبارزہ کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، لم یکن الذی کان منا منافستن فی سلطان، سلطنت کے لیے نہیں کیا ہے، ولا التماسا لفضول الحطام، بےحدہ مال کے لیے بھی نہیں کیا ہے، نہ مال کے لیے نہ سلطنت کے لیے. ولیکن لنوری المعالم من دینک، ہم چاہتے تھے دین کی نشانیاں سب کے سامنے کرے. یہاں پر دو نسخہ، لنرد ہے یا لنوریہ ہے. لنوری کا معنی ہم سب کو دکھائے، دین کی نشانیوں کو سب کے سامنے پیش کرے، سب دیکھ سکے. معالم دین کو، احکام دین، عقائد دین، افکار دین، تعلیمات دین. لنرد کا معنی واپس لانا، دین کے احکام، دین کی تعلیم جو مٹا دی گئی ہے، ضائع کی گئی ہے، ان کو واپس لانے کے لیے. وہ تقام المعطلۃ من حدودک، تیرے حدود کو قائم کرنے کے لیے. وہ یعمل بفرائضک و سننک، تیرے فرائض اور سنتوں پر عمل ہونے کے لیے. وہ یعمل المظلومون من عبادک، تیرے مظلوم بندوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ان کو امن و امان مل جائے. امن و امان صرف جانی نہیں ہے، ظاہر ہے، جانی ہے، مالی ہے، آبرو کی ہے، ہر حوالے سے ہے. ابھی ہمارے غریب لوگوں کو پیدائش میں بھی مشکل، پڑھائی میں بھی مشکل، مر جائے تو ان کے قبرستان بھی جہنم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، عجیب و غریب، یعنی ہر حوالے سے اتنی سختیاں ہیں. فَيَأْمَنُ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عبادک، تیرے جو مظلوم بندے ہیں ان کو امن و امان مل جائے. تو یہ اہداف اسلام ہے جو ائمہ اس کو عملی کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں. کربلا میں امام سب کچھ جانتے ہی ہوئے، کیونکہ آپ نے خبر دی نہیں، پیدائش کے ساتھ خبر ملی تھی کیا ہونے والا ہے. امام کی پیدائش کے ساتھ یہ خبر ملی تھی، ایک دفعہ نہیں، بار بار جبرائیل آتا تھا، خبر دیتا تھا، پیغمبر نے خبر دیا مختلف حالات میں. تو یہ امامت کی ذمہ داری، میں یہاں پر ابھی وقت تو کافی آیا میرے خیال میں، مولا امام سجاد کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرنا میرا مد نظر ہے. بس کیونکہ سیاست بہت اہم ہے، سیاست برائے سیاست، الف کیا فرماتے ہیں؟ بکری کے چھین سے بھی پستر ہے، لیکن مظلوم کا حق ظالم سے لینے کے لیے، عدل معاشرے میں قائم کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی علی نے، اتنی قربانیاں دی آخری دم تک حکومت حق قائم رکھنے کے لیے، حکومت باطل کو شکست دینے کے لیے آپ نے مبارزہ کیا اور اسی راہ میں شہید ہو گئے. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ حکومت برائے حکومت تو ظاہر اہداف عبادت سے دور کرتا ہے، لیکن حکومت برائے خدا بہترین عبادت، حکومت برائے خدا بہترین عبادت. اس کے ذریعے معاشرے میں عدل قائم کر سکتے ہیں، انسانوں کی تربیت کر سکتے ہیں، باطل کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، اہل باطل کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے، خوبیاں معاشرے میں پیدا کر سکتے، انصاف قائم کر سکتے، جو اہداف دین ہیں سب کو عملی کر سکتے. اسی لیے علی فرماتے ہیں وما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقاروا علی کذبۃ ظالم ولا سقم ابن خدا، نے عہد لیا ہے علماء سے کہ ظالم زیادہ کھانے کی وجہ سے تکلیف ہو جاتا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، مظلوم کو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، اس کو برقرار نہ رکھنے کے حکم علماء کو دیا ہے، اس کو برقرار نہ رکھے، اس کے ساتھ مقابلہ کرے. اگر یہ بات نہ ہوتی میں خلافت کے رسی کو اسی کے گردن پر ڈال دیتا. خلافت کو تشبیہ دیتے ہیں ایک اون کے ساتھ، فرماتے ہیں رسی کو اسی کے گردن میں ڈال دے، جہاں جانا چاہے جائے، لیکن کیا خدا نے عہد لیا ہے علماء سے کہ ظالم کو ظلم پر برقرار نہیں رکھنا، مظلوم کو مظلومیت پر برقرار نہیں رکھنا. قرآن کہتا ہے نا مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے خدا کے راہ میں جنگ نہیں کرتے ہو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور مظلوموں کے راہ میں تم جنگ نہیں کرتے ہو. تو یہ اسی حوالے سے عرض کے سید سجاد کے حوالے سے عرض یہ کر رہا تھا کہ سید سجاد کے حوالے سے کچھ لوگ سمجھتے آپ نے سیاست کو نظر انداز کیا، چھوڑ دیا سیاست. کیا ممکن ہے؟ امام کی ایک اہم ذمہ داری سیاست ہے. سیاست عیش کرنے کے لیے نہیں ہے، خوش گزارانے کے لیے نہیں ہے. جب پانچویں چھٹے معصوم دونوں سے روایت میں نے دونوں کے حوالے سے دیکھا ہے، جب صحابی نے پوچھا اگر آپ اقتدار پر آئیں گے تو ہم جو آپ کے شیعہ ہیں ہماری حالت بھی یہ نہیں رہے گی، غربت سے نکل آئیں گے، امام نے فرمایا نہیں، ہم اقتدار پر آئے بھی ہماری یہی حالت رہے گی، ہم کھانے پینے کے لیے اقتدار پر جانا نہیں چاہتے. تو یہ خود علی علیہ السلام کی آپ دیکھتے ہیں نا، ایک دفعہ آپ کے یہ جو آستین ہے کچھ لمبا تھا، تو آپ نے جو لمبا حصہ تھا اس کو یہاں سے کاٹ دیا، کاٹ دیا اور فرمایا لوگوں کے سامنے کاٹ دیا، فرمایا یہ جو ہے نا کسی کے سر کی ٹوپی بن سکتا ہے. قدیم اس زمانے میں کپڑا بھی آسان نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے لیے ٹوپی بن سکتا ہے، کیوں خمخل آستین لمبا رہے؟ اس حد تک عدالت کا خیال، لوگوں کا خیال رکھتے. فرماتے ہیں کیا میں گائے کی طرح، گائے جب چراگاہ پہنچتی ہے تو پیٹ بھر کے کھاتی ہے پھر سو جاتی ہے، کیا میں بھی ایسا ہو جاؤں؟ تو علی تجھے آفرین کہنا چاہیے، اگر تمہیں بھی جب کھانا ملتا ہے کھا کر سو جاؤ، شاید اس ملک کے یمامہ میں، یمامہ یمن کے ایک حصہ ہے، اور حجاز میں، حجاز وہی مکہ مدینہ طائف کو حجاز کہتے ہیں، وہاں پر ایسا آدمی ہو جس کا پیٹ نہیں بھرتا ہو تو تم کس طرح سے پیٹ بھر کر سو جاؤ گے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی لیے سیاست کو سید سجاد نظر انداز نہیں کر سکتے. جب آپ سے کہا گیا آپ اتنی روتے ہیں خدا کے حق میں، خدا کے لیے، خدا کے راہ میں، فرمایا میرے دادا علی بن ابی طالب کی گریہ کو آپ دیکھ لیتے تو آپ سمجھتے میرے گریہ کچھ نہیں ہے اس کے حوالے، اس کی نسبت میں. تو سید سجاد سیاست سے دور نہیں ہوئے. سیاست دو قسم کے ہے، ایک ایک اقتدار ہاتھ میں آ جائے. اگر اقتدار ظاہر انبیاء ائمہ سب وہی بشری راستے سے اقتدار چاہتے ہیں, معجزانہ طریقے سے چاہتے تو خدا خود کرتا, کسی کو بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی, اس میں مصلحت بھی نہیں ہے. تو بشری وہ اسوہ حسنہ ہے, نمونہ عمل ہے, بشری صلاحیتوں سے یہ کام کریں گے, بشر کو درس دینا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس حوالے سے اگر اقتدار پر آ گئے, جیسے پیغمبر خدا آئے, علی مرتضیٰ آئے, امام زمانہ آئیں گے, حضرت سلیمان آ گئے وغیرہ, تو عدل و انصاف سے بھر دیں گے زمین کو. لیکن اگر اقتدار پر نہ آئے, دو قسم کے ہیں, باقی علم اقتدار پر نہ آئے لیکن انہوں نے اپنی سیاسی تحریک کو اپنی اولاد کے ذریعے, اپنے اصحاب کے ذریعے, اپنی نظریات کے ذریعے, اپنی تعلیمات کے ذریعے, اپنے شاگردوں کے ذریعے برقرار رکھا, تاکہ یہ حکمران دین کو نابود نہ کرے. دین کے خلاف جب کوئی سازش کرتے تو ائمہ کے شاگردوں کی طرف سے, اولاد ائمہ کی طرف سے, امام کی طرف سے آواز بلند ہو جاتی تھی. تو یعنی اگر سے اقتدار پر نہیں آئے لیکن ظالموں کو دین میں تحریف لانے سے روکا, ورنہ نہ معلوم دین اسلام کو وہاں تک پہنچاتے. علمی لحاظ سے, علمی تحریفات سے دین کو بچایا, سیاسی لحاظ سے دین کو نابود کرنے سے بچایا. کیونکہ ائمہ جب سیاسی میدان میں تھے تو خلفاء جرات نہیں کرتے, وہ سمجھتے تھے اگر ہم نے غلطی کی تو ان کے ہاتھ میں بہانہ آئے گا اور امت ہمارے خلاف اٹھے گی, اقتدار ان تک جائے گی. تو یہ فعالیت تھی. امام سید سجاد اقتدار یعنی امامت پر جب پہنچ گئے, جب آپ کو امامت کی ذمہ داریاں ملی, تاریخ کے واقعا سخت ترین, تاریخ ترین موقع پر یہ ذمہ داری آپ کو ملی. یعنی جس سخت موقع میں آپ کو ذمہ داری ملی, کسی نبی کسی امام کو ولایت کی ذمہ داری نہیں ملی. عصر عاشور امام کی شہادت کے بعد سید سجاد امام بن گئے. حالات اتنے خراب تھے کہ خدا نے مصلحت یہی دیکھا سید سجاد بیمار رہے, بیماری بھی سخت ہو, تاکہ جناب شہزادی ذمہ داری کو سنبھالے اور دشمن کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ نائب امام ہے, یہ حسین کے جانشین ہے, یہ سمجھ میں نہ آئے. لیکن آپ نے اسی وقت شام غریبان پہلا اپنا حکم دے دیا, علیکن بالفرار, آپ کی شرعی ذمہ داری یہی ہے, اپنی جانوں کو بچاؤ, میدان میں پراکندہ ہو جاؤ, جلتے ہوئے خیموں میں نہیں رہنا ہے. کوفہ پہنچ گئے, فصیح بلیغ خطبہ اس طرح سے دیا, سارے کوفہ والے رو رہے تھے. کوفہ والے کہنے لگے امام کے خطبہ سن کر, آپ حکم کرے ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے. آپ نے فرمایا نہیں, تم نے میرے دادا کو بھی دھوکہ دیا, میرے والد کو بھی دھوکہ دیا, مجھ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. مراد یہ ہے کہ تمہاری بات پر اعتبار نہیں ہے. اصل میں کوفے میں ان کو سرزنش کرنا تھا, انہوں نے بڑا جرم کیا تھا, حسین کی مدد کا اعلان کر کے, دعوت کر کے خیانت کی تھی, بے وفائی کی تھی, تو ان کو جتنا ہو سکے سرزنش کرنا تھا. کیونکہ یہ لوگ معرفت رکھتے تھے, محبت بھی کرتے تھے, کرنے کے باوجود اپنی معرفت اور محبت کے تقاضے پر عمل نہیں کیے, ابھی پشیمان تھے. جتنا ہو سکے زیادہ پشیمان کرنا تھا تاکہ آئندہ دین کے ساتھ, امامت کے ساتھ اس طرح سے پیش نہ آئے. حقیقی معنوں میں توبہ کرے, حقیقی معنوں میں توبہ کرے. مولانا رومی کے شعر, تشنا رہا تشنا تر کردن رواس, جو تشنا ہے اس کو زیادہ تشنا کرو, زیادہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے, زیادہ تشنگی پیدا ہو جائے, تو اس کا اثر زیادہ ہوگا, تحمل زیادہ ہوگا, استقامت زیادہ ہوگا, پیغام زیادہ لے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں, کربلا کہ امام کی شہادت کے بعد سید سجاد سخت حالات سے دوچار ہوئے، پھر کوفہ میں، دربار کوفہ میں جب اس نے تحدید کی آپ کو شہید کروں گا، تمہارے پاس جرأت ہے میرے جواب دینے کا؟ ابن زیاد نے کہا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ شہادت ہمارے لیے خدا کی طرف سے ایک عزت ہے، کرامتنا من اللہ الشہادہ، تم ہمیں شہادت سے ڈراتے ہو، کرامتنا من اللہ الشہادہ، کرامت ہے، خدا کی عزت افزائی ہے، خدا کی طرف سے کرم ہے ہمارے لیے شہادت، ہمارے خاندان کے لیے۔ راستے میں جو باتیں ہوئی، پھر شام پہنچ کر دربار یزید میں، یزید اور بنو امیہ سب کا ہدف یہ تھا کہ ستا ستا کر شہید کرنا اہل بیت کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو۔ سید سجاد کو تو مرد تھے، اس کو شہید کرنا ان کے لیے آسان تھا، عورتوں کو، بچوں کو قتل کرنا عرب کے درمیان معیوب تھا، اسی لیے ستا کر شہید کرنا چاہتے تھے۔ لیکن سید سجاد کو بھی آپ دیکھتے جیسے ہی شام غریبان کے وقت شیر پہنچ گیا خیمہ پر حملہ کرنے کے لیے، سید سجاد پر نظر پڑی، فوراً تلوار اٹھائی شہید کرنے کے لیے، دیکھا ایک جوان ابھی بھی ہے، شہزادی نے اپنا آپ کو گرایا، فرمایا پہلے مجھ کو قتل کرنا پڑے گا۔ ظاہر شیر بھی مسلمان نہیں تھا لیکن عرب تو تھا، عربی رسومات کا خیال رکھتا تھا، مجبور ہوا۔ پھر عمر سعد بھی پہنچ گیا، اس نے بھی روک دیا، رک گیا۔ دربار ابن زیاد میں دوبارہ شہید کرنا چاہتے تھے، شہزادی سید سجاد پر آ گئی، فرمایا پہلے مجھ کو شہید کرو، پھر ان کو شہید کر سکتے۔ یزید کے دربار میں یہی واقعہ پیش آیا، کئی دفعہ شہید کرنا چاہتے تھے، اور بسا اوقات ان کے لوگ مشورہ دیتے تھے، ابن زیاد کو بھی، شمر کو بھی، یزید کو بھی، مشورہ دینے والے کہتے تھے یہ جوان بیمار ہے، علیل ہے۔ تو یہی علالتیں، یہی جو حالات ہیں اس کے، ان کی وجہ سے خود بخود دنیا سے چلا جائے گا، تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے اس طرح سے بچایا، لیکن سید سجاد کس طرح سے پیش آئے؟ شجاعت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، منطق کے ساتھ، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ۔ یزید کے مسجد النبوی میں جا کر آپ کو خطبہ دیکھتے ہیں، مقرر سے کہتا ہے تم نے بندے کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا، یزید مجھے اجازت دو تاکہ لکڑیوں پر چڑھ کر ایسی بات کروں جس سے خدا کی خوشنودی ہو، لوگوں کو فائدہ ہو۔ معروف ہے مقرر تقریر کرنے کے لیے سکون کی حالت میں ہونا چاہیے، بھوکا نہ ہو، پیاسا نہ ہو، پریشانی نہ ہو، لیکن سید سجاد کے لیے سارے مشکلات تھے، اسیروں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، خطرات کے ساتھ، لیکن ایسا خطبہ دیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ وہ شام جس کو علی فتح نہ کر سکے تھے، سید سجاد اور شہزادی کی قیادت میں اسیروں نے فتح کیا، اسیروں نے شام کو فتح۔ یزید مجبور ہوا، اذان کہنے کا حکم دیا، اذان دینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد آل محمد کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آیا۔ کچھ لوگ کہتے توبہ کیوں نہیں، توبہ اگر کیا ہوتا تو شروع میں ان کی حالت اظہار کو دیکھ کر توبہ کرنا تھا، لیکن خود یزید کہتا ہے کہ میں بہت بدنام ہو چکا ہوں مسلمانوں کے درمیان، اپنی بدنامی کو دیکھ کر جو توبہ کرتے وہ سیاسی توبہ ہوتا ہے، ہر چور، ہر ڈاکو، ہر ظالم سیاست مدار جو دیکھتا ہے کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے تو توبہ کا اظہار کرتا ہے، وہ توبہ نہیں ہے۔ تو سید اسد اس طرح سے پیش آئے کہ یزید کو مجبور کیا، ہم شہید کرنے کی جرأت نہیں ہوئی یزید کو۔ آپ نے آخری جب یزید نے کہا آپ کیا چاہتے، فرمایا کہ اگر تین نکات آپ نے پیش کیا ان میں سے تیسرا یہ تھا تم مجھ کو شہید کرنا چاہتے ہو تو آل محمد کی سیدانیوں کو، اسیروں کو ایک قابل اعتماد شخصیت کی سرپرستی میں بھیجو مدینہ کی طرف. تو اس نے کہا نہیں, آپ کو شہید نہیں کرتا ہوں, آپ خود لے جائیں گے. اس طریقے سے پیش آیا مختلف مقامات پر کہ حرف حق بیان کیا, یزید کو رسوا کیا اپنے دربار میں, اپنی مسجد میں, لیکن امام کو شہید کرنے کی بھی جرأت نہیں ہے. پتہ نہیں خدا کا انتظام یہی تھا, ہم حکمت الہی کو نہیں سمجھتے. عاشور کے دن آپ کے ایسی بیماری تھی کہ دشمن آپ پر جہاد بھی واجب نہیں ہوا, کیونکہ جہاد واجب ہے, لیکن اس طرح کی بیماری تھی کہ آپ پر جہاد واجب نہیں ہوا. پھر مسلسل دشمنوں سے بچاتا رہا اور مدینہ پہنچ گیا. تو سید سجاد کے سامنے سب سے اہم دو نقطہ تھا, ایک عاشورا تاریخ ادیان میں عظیم سرمایہ ہے اہل حق کے پاس, حق کی حمایت کے لیے عظیم ترین درسگاہ ہے عاشورا, حق کی حمایت کے لیے. اس پیغام کو زندہ رکھنا تھا, وہ اس پیغام کو کون زندہ رکھ سکتا ہے؟ انتظام تو عرض کے حضرت آدم کے زمانے سے انبیاء کے لیا کرتے تھے, خاتم انبیاء تک, پھر پنجتن پاک, پھر کربلا کے بعد کا آئے من, لیکن سب سے اہم زندہ رکھنے میں ذمہ داری سید سجاد انجام دے سکتے تھے. کیوں؟ کربلا کے بعد فوراً آنے والے امام کون تھے؟ سید سجاد تھے. اگر وہ زندہ رکھتے تو یہ عاشورا مسلمانوں کے درمیان, انسانوں کے درمیان زندہ رہتا, اس کے نور سے فیضیاب ہوتے, اس کے پیغامات سے فیضیاب ہوتے, اس کے تعلیم سے فیضیاب ہو جاتے ہیں. یعنی کربلا کو اسی طرح سے نور دیتے ہوئے, درخشند ہوتے ہوئے, انسانوں کو خدا کے ساتھ ملاتے ہوئے برقرار رکھنا تھا, یہ کام سید سجاد کر سکتے تھے. اسی لیے آپ نے ایک اہم ذمہ داری یہی دی, عاشورا کو زندہ رکھنا. ورنہ آپ سمجھتے ہیں یقیناً آپ کے دل زخمی تھا کربلا میں جب مصائب پیش آئے, لیکن آپ چھپ کر اپنے گھر میں, اپنے دولت سرا میں گریہ کر سکتے تھے. باہر گریہ نہ کرے, لوگوں کے سامنے گریہ نہ کرے, خلوت میں گریہ کرے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ قصائی کے پاس پہنچتے گریہ کرتے, کھانا جب پہنچتا ہے گریہ کرتے. یعنی عاشورا کو زندہ رکھ, یہ گریہ کوئی بناوٹی تو نہیں ہے, مصائب بہت عظیم تھے, لیکن میں نے مقصد یہ کہ چھپا سکتے تھے, کنٹرول کر سکتے تھے, لیکن آپ نے کنٹرول نہیں کی, یہ خود عبادت تھی. جناب سید کے گریہ کیا ہے؟ عبادت تھی, علی کے مظلومیت کی ترجمانی تھی. اور کربلا جیسے عظیم قربانی, تو ہماری روایت میں کیا کہتے ہیں, گریہ خدا کے لیے, گریہ شہدائے کربلا کے لیے, خدا کے پاس محبوب گریہ ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ایک نقطہ یہ, دوسرا نقطہ کچھ لوگ, آپ نے سنا ہوگا, کچھ کیا کر عرض کروں, کچھ لوگ ممبر پر آ کے کہتے کہ سید سجاد نے یزید کی بیعت کی. عجیب وہ لوگ, یزید آیا بھی نہیں ہے مدینہ, اور امام سے, یزید کے جو نمائندہ تھا اس نے امام سے بیعت بھی نہیں لی ہے. خود یزید نے اس طرح سے, امام نے اس پر اثر کیا تھا, یزید نے اس کو وصیت کی تھی کہ سید سجاد نے اپنے آپ کو اس جنگ سے الگ رکھا ہے. مدینہ کی جنگ میں امام شامل نہیں ہوئے, 400 خاندانوں کے آپ نے ذمہ داری سنبھالی, ان کو کھانے دیتے تھے, ان کے اخراجات وغیرہ, جنگ میں حصہ نہیں لیا. اس کی کئی وجوہات, عرض کے ایک ہی کہ کربلا اس عظیم ذمہ داری کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا, یہ صرف سید سجاد پہنچا سکتے تھے, یہ ایک. دوسرا یہ ہے کہ مدینہ میں امام فرماتے مدینہ 20 آدمی ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں, بس یہ چاہنے والے لوگ. ٹھیک ہے مدینہ کے انقلاب والے یزیدیوں سے بہتر تھے, زبیریوں سے بہتر تھے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن انہوں نے امام سے مشورہ تک نہیں لیا اس قیام کے لیے, امام سے مشورہ تک نہیں لیا. اور قیام کبھی کوئی بھی قیام کرے, یا عسکری کامیابی ہونا چاہیے, ظاہری کامیابی ہونا چاہیے, یا معنوی مقصد کی کامیابی ہونا چاہیے, ان دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے. اہل بیت کی اکثر قیام میں مقصد کی کامیابی تھی، مقصد کی کامیابی تھی. امام حسین خود فرماتے ہیں کہ جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، جو کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہوگا. یعنی ہم شہید ہونے جا رہے ہیں لیکن مقصد کی کامیابی ہمارے اس قیام میں ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سید سجاد دیکھ رہے تھے کہ وہ دونوں حوالوں سے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، ایک مشورہ بھی نہیں لیا، دو اور قیام کربلا کو امت تک پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی، ان مختلف وجوہات کے بنا پر آپ نے اس قیام میں حصہ نہیں لیا، ایسا قیام جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو حصہ نہیں لیا. تو اس کے نتیجے میں یزید نے کہا اس کمانڈر سے، بہت پست انسان تھا وہ کمانڈر مسلم ابن عقبہ، اس سے کہا کہ سید سجاد نے حصہ نہیں لیا ہے اسی لیے تم ان کو تنگ نہیں کرنا، ان سے بیعت کا مطالبہ نہیں کرنا. اب کیسے ہو سکتا ہے کوئی آدمی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کتنے گمراہ ہونے کی ضرورت ہے کہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ مثلی لا یبایعو مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتے. تو سید سجاد یزید کی بیعت کرے گا، وہ بھی اتنی شہادت. امام حسین تو یزید ابھی اقتدار پر آیا تھا، صرف امام دیکھ رہا تھا یہ کیسا آدمی ہے، لیکن سید سجاد کے زمانے میں یزید کے سارے کرتوت سامنے آ گیا، خود امام شام گئے، اس کے بعد بیعت کری، کیسا ممکن ہے؟ امام رہتے شہادت سے، کرامتنا من اللہ الشہادہ، خدا کی طرف سے ہمیں شہادت کی کرامت ملی ہے، شہادت کی عزت ملی ہے، خوش ہے شہادت پر. یہ سید سجاد ابن زیاد کے جواب میں فرمایا، تم ہمیں شہادت سے ڈراتے ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعا اس لیے میں سمجھتا تھا اس زمانے میں کوفہ والد دل حسین کے ساتھ تھا لیکن تلوار حسین کے خلاف چلایا، تو نظر آتا ابھی بھی ایسا ہے مفادات کے لیے. ابھی سارے مسلمانوں کو لیجئے، سب خدا کو چاہتے ہیں لیکن مفادات کے وقت خدا کی بات پر عمل کتنے فیصد مسلمان کرتے ہیں؟ یہی انسانوں کی کمزوری ہے. اب جتنے ایمان و تقویٰ زیادہ اتنا وہ محفوظ ہے خدا کے راہ میں. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد پر. تو اس طریقے سے بیعت امام نے نہیں کی ہے اور بیعت امام سے طلب بھی نہیں کیا. آپ نے واقع حر مدینہ میں، تاریخ اسلام کی انتہائی شرمندہ کرنے والا واقعہ ہے، یعنی تاریخ اسلام میں کہیں بھی کبھی بھی نظر نہیں آتا ہے ایسا واقعہ جو یزید نے مدینہ میں انجام دیا. اصحاب سینکڑوں کی تعداد میں اصحاب پیغمبر تابعین کا قتل عام کیا، مدینہ والوں کو قتل عام کیا، 1000 اور بعض روایت کے مطابق 10,000 ناجائز اولاد دنیا میں آئے پیغمبر کے حرم میں، یعنی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، پھر بعد میں خانہ خدا کو آگ لگا دی. تو یہ اس زمانے کے حالات. تو امام چاہتے تھے ایک نقطہ یہی کہ عاشورا کے پیغام پہنچائے. عاشورا انسانوں کو نڈر بناتا ہے، شجاع بناتا ہے، خدائی بناتا ہے، ظالم کے مقابل میں کھڑے ہونے کا، استقامت کرنے کا درس دیتا ہے، خوف کو ختم کرتا ہے، شہادت کو ثقافت میں تبدیل کرتا ہے. تو عاشورا کو جتنا ہو سکے لوگوں تک پیغام عاشورا کے پہنچانا تھا، پوری کوشش تھی کہ عاشورا کے پیغام نہ پہنچا. آپ نے سنا اہل بیت جب کوفہ پہنچے کہا خوارج آ گئے ہیں، یعنی اہل بیت کے نام نہیں لیا، خارجی ہے کہا. پوری کوشش تھی چھپائے، بعد میں بھی پوری کوشش تھی چھپائے، تو اب تک بھی ایسی کوششیں ہو رہی ہے. سید سجاد نے اس طریقے سے عاشورا کی حفاظت کی. دوسرا امت کی تربیت، کربلا تک اسلام کے مٹنے کا خطرہ تھا. ٹھیک ہے خدا نے اسلام کو بچانے کا وعدہ کیا ہے لیکن کس کے ذریعے؟ اہل بیت کے ذریعے. یہ واضح ہے نا. خدا نے ہمیں رزق دینے کا وعدہ کی نہیں کیا ہے، وعدہ کیا ہے، لیکن بارش کی ضرورت ہے، ڈوب کی ضرورت ہے، نہروں کی ضرورت ہے، کھیتی باڑی کرنے والوں کی ضرورت ہے، تاجروں کی ضرورت ہے، روٹی پکانے والوں کی، یہ سارے کی ضرورت ہے. رازق خدا ہے لیکن یہ سب واسطے ہیں. اسی طرح سے دین بچانے والے خدا ہیں لیکن اہل بیت کے ذریعے، اہل بیت کے قربانیوں کے ذریعے دین بچایا. کربلا میں رسوا کیا ظالم کو، بن امیہ کو رسوا کیا، بن امیہ کے ہاتھ سے اسلحہ چھین لیا، دین میں تحریف لانے کے اسلحہ چھین لیا. یعنی مسلمانوں نے حقیقتاً دیکھا یہ کیسے لوگ ہیں، یہ دشمن پیغمبر ہے، یہ خلیفہ نہیں ہے، رہزن ہے، یہ امین نہیں ہے، خائن ہے. ان کی حکومت، یزید کی حکومت گردنوں پر رہی، دلوں پر نہیں رہی. اس سے دین کو نجات ملا، دیندار شہید ہو گئے، دین کو نجات ملا، امام شہید ہو گئے، امامت کو نجات ملی. اب یزید کے ہاتھ سے کوئی یزید کو امام نہیں سمجھتا ہے، ایک ظالم حکمران سمجھتا ہے. تو ایک نقطہ یہ، اسلام کو بچایا. سید سجاد نے یہی فرمایا نا طلحت ابن ابراہیم سے، اذان کا وقت ہونے دو، اذان ہو گئی سمجھنا، سمجھ لینا ہم جیت گئے ہیں، اذان نہ ہو سمجھ لینا یزید جیت گئے ہیں. یعنی اسلام باقی ہے تو ہم جیت گئے، اسلام بچانا چاہتا تھا. سید الشہداء نے کربلا جانے سے پہلے ولید کے دربار سے نکلے، مروہ نے کہا آپ بیعت کر لیتے تو بہتر تھا، تو فرمایا علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کرنے چاہیے. اذ بلیت الامہ بران مثل یزید، جب یزید جیسا حکمران اس امت کا حکمران بن جائے، اسلام نابود ہو جائے گا. دوسرا نقطہ، امت کی تربیت کرنا چاہتے تھے. امت حدیثوں پر پابندی، ایک طرف حدیث پر پابندی، حدیث پر پابندی لگانے سے نہ قرآن کے معرفت کا دروازہ بن، پیغمبر کے معرفت کا دروازہ بن، اہل بیت کی معرفت کا دروازہ بن. زیارت اربعین میں امام ششم ہی فرماتے ہیں، امام نے قیام کیا، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، جملہ یہ، امام نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تاکہ بندوں کو جہالت سے نکالے اور گمراہی سے نجات دے. تو یہ امام نے یہ قیام کیا، سید سجاد نے یہ سلسلہ شروع کیا. کربلا کے بعد اسلام محفوظ ہو گیا، لیکن اسلام کے خد و قال سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا سلسلہ ائمہ نے شروع کیا، اور شیعوں کی خصوصی تربیت شروع کی، درسگاہ کھولا مدینہ جس میں 20، آپ خود فرماتے 20 میں ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں. سید سجاد نے کیا کیا، ایسے بدل گیا ماحول جب آپ خلیفہ کے بیٹے آیا ہوا ہے، طواف کرنا چاہتے نہیں کر سکتا ہے رش کی وجہ سے. سید سجاد آتے ہیں، سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں صفوں میں، دو صف بن جاتے، سید سجاد درمیان سے گزرتے ہوئے آ گئے، طواف کیا، حجر الاسود کو بوسہ دیا. تو شام والا کوئی خلیفہ کے بیٹے کے پاس تھا، اس نے کہا یہ کون ہے، اس کی اتنی عزت ہے. تو خلیفہ تو کا بیٹا تو جانتا تھا یہ کون ہے، اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں. تو فرزدق وہی پہ تھا، کہا کہ تم نہیں جانتے ہو، تمہیں جانتا ہوں. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، اس کو خانہ خدا جانتا ہے، حلال و حرام جانتا ہے، مینا و مکہ جانتا ہے، جبرائیل جانتا ہے، تمام فضائل امام بیان کیا. وہی فرزدق تھا نا کہ امام کوفہ جا رہے ہیں، فرزدق حج کے لیے آ رہا ہے، امام کے ساتھ جانے کی توفیق نہیں ملی تھی، لیکن قیام کربلا کے بعد ایسی تبدیلی آئی، پکڑا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا. امام نے اس کو کچھ ہدیہ بھیجا، تو اس نے معذرت کی، مولا میں نے خدا کے لیے یہ اشعار کہے ہیں. فرمانی ہم جب کسی کو ہدیہ دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، تم لے لو اس ہدیہ کو. البتہ یہ گفتگو زیادہ لمبی ہو گئی، میں مختار کے حوالے سے بھی چند جملہ عرض کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی وقت میں گنجائش نہیں ہے.
سید سجاد بہت مظلوم امام ہے، یعنی سید سجاد جیسا مظلوم نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی امام آیا ہے. مولا امیر المومنین نے جب جناب سیدوں کو لحد میں اتارنا چاہا، اتار رہے تھے، روایت میں پیغمبر کے دست مبارک نظر آئی. جیسے بھی علی کی جملات نازل البلاغہ میں ہے، یا رسول اللہ قل عن صفیتک صبری ورق عنها تجلدی، آپ کی بیٹی کی وجہ سے میری صبر میں کمی آ گئی، میرا تحمل ختم ہوا. علماء کہتے ہیں کہ وہ کون سا غم ہے جس کے سامنے علی اتنا ناتوانی کا اظہار فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان پر سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا غم وہ ہے جب اس کے ناموس پر کوئی غیر تازیانہ اٹھائے. علی نے اس غم کو دیکھا تھا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی. لیکن سید سجاد نے کیا دیکھا، سید سجاد نے کیا دیکھا ہے؟ بہنوں پر تازیانے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، پھپھیوں پر تازیانے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، بار بار تازیانے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. بہت مظلوم امام ہے. کس نبی نے، کس امام نے دیکھا کہ والد کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے؟ یہ کس امام نے دیکھا ہے؟ جب گھوڑے دوڑانے کا حکم ملا تو خود لشکر عمر سعد کے لوگوں نے برداشت نہیں کیا. عمر سعد سے کہا، عمر سعد لڑنے والوں نے جنگ لڑی ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کے لاش پر گھوڑے دوڑانا اس بات کی علامت کی کہ ان کے رشتہ دار بے غیرت ہے، ہم اجازت نہیں دیتے ہمارے رشتہ داروں کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے جائے. عمر صاحب نے اجازت دی، تم ہر ایک اپنے رشتہ دار کو اٹھا کر لے جاؤ. لشکر حسین میں جو شہداء تھے ان کے دور کے رشتہ دار بھی آ کر اپنے عزیز کے لاش اٹھا کر لے گئے، صرف فرزند پیغمبر کی لاش رہ گئی. کسی مسلمان نے غیرت کے احساس نہیں کیا کہ میرے نبی کے نور چشم ہے، میرے نبی کا لال ہے، پیغمبر حسین کی گریہ کو برداشت نہیں کرتے. سید سجاد پر کتنا گران گزرا ہوگا، جوان بیٹا ہے، بابا کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہا ہے. جب سر شہدا بالائے نیزہ ہوا، کس نے دیکھا سر شہدا بالائے نیزہ؟ امام زمان سلام کہتے ہیں، میرے سلام ہے ان سروں پر جس کے ہونٹ گرمی کی وجہ سے، دور کی وجہ سے خشک ہو چکے ہیں. سید سجاد نے ان مظلومیت کو دیکھا، اس قسم کے مظالم کو دیکھا. جب سید سجاد ظہر یازدہم کوفہ کی طرف جا رہے تھے، دیکھا کہ تمام ملائن دفن ہو گئے ہیں، شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہے. آپ خود دیکھیں اپنے کو سید سجاد کی جگہ پر رکھے، آپ کے عزیزوں کی لاش کہیں پڑی ہوئی ہو، آپ دفن نہ کر سکے، کتنی عجیب احساس ہوگا. زندہ رہنا انسان کے لیے مشکل. روایت کہتی ہے سید سجاد کی جانکنی کی حالت پیدا ہوئی، واحد وارث آل محمد ہے، امام وقت ہے، جانکنی کی حالت پیدا ہوئی. شہزادی زینب فرماتی ہے، بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ یادگار رسالت ہے، یادگار امامت ہے، سالار قافلے ہے، اس قافلے کو منزل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی یہ حالت فرماتی پہ اما آپ نہیں دیکھتی نشقیا کو، اپنے مردوں کو دفن کیا ہے، ہمارے شہیدوں کی لاش پڑی ہوئی ہے. ایسا سخت واقعہ تھا کہ سید سجاد بھول نہ سکے. جب مدینے میں سید سجاد تھے، کسی غریب کو چیختے ہوئے سنا، فرمایا وہ کہہ رہا تھا میں غریب ہوں، میں بے کس ہوں، میری مدد کرو. سید سجاد رک گئے، فرمائیے بتاؤ اگر تمہاری موت آ جائے کوئی تمہیں دفن کرے گا یا نہیں؟ ارے سمجھ کے اپن رسول اللہ ضرور دفن کریں گے. مسلمانوں پر مسلمان کی تدفین واجب ہے. کربلا کی طرف رخ کیا, بابا آپ پر سلام ہو. کوئی غریب مسلمان کی لاش پڑی نہیں رہتی ہے, لیکن آپ کی لاش تین دن کربلا کی تپتی ریت پر پڑی رہی.
اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.